بہت پڑھ کے ختم سب بلند ہو کر تقریب تشریف لائیں. ایک مرتبہ پھر سب مل کر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدح خلق القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال مولانا إمام الهادي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. صلوات. ایام صلوات کے ایام ہیں. ایک مرتبہ پھر بھی سب مل کر صلوات پڑھیں. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں آپ حضرات کی عزاداری میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ عزاداری ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتی ہے, ہمارے درمیان محبت کا سبب ہے. لہذا آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں دستور یہ دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرو, اور عزاداری مظہر تولا و تبرہ ہے. اور اسی عزاداری سے حقیقت میں ہم ایک بڑے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور وہ مقصد حقیقت میں اس ایمانی محبت کے ساتھ، اس ولایت کے ساتھ، اس اتصال کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے مربوط کرتے ہیں۔ یہ ایام اہل بیت سے اس ارتباط کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں، یہ ایام معرفت اہل بیت کے ایام ہیں۔ لہذا زیارت مبارکہ جامعہ ایک عرفانی زیارت ہے کہ جس سے انسان کو اہل بیت اطہار کی وہ معرفت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا والے اہل بیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اس میں بہت حد تک خود ہمارا قصور ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے معرفت اہل بیت نہیں رکھتے، لیکن بسا اوقات ہمارے مقررین کی وہ افراط و تفریط کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کو کچھ ایسے لوگوں سے مقایسہ کیا کہ جن کے ساتھ مقایسہ کرنا خود ایک جرم ہے، اور اہل بیت کا تعارف خود اہل بیت کے معارف کے ذریعے نہیں کروایا گیا ہے۔ اہل بیت کا تعارف لوگوں کے ساتھ مقایسہ کر کے کروایا گیا، یعنی اہل بیت اطہار کی سطح کو، ان کے مقام کو نیچے لا کر حقیر لوگوں کے ساتھ ان کو مقایسہ کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے ان مقررین کی وجہ سے اہل بیت کے متعلق ایک عجیب کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ آئمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق وہ تصور پیدا ہو گیا، اور جس سے وہ نفرتیں ایجاد ہونے لگیں، جس سے دوریاں ایجاد ہونے لگیں۔ لیکن اگر اہل بیت کے معارف کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان محبت کرتا ہے کمال کے ساتھ، اور ہر وہ وجود کے جو با کمال وجود ہے اس سے فطرت انسانی محبت کرتی ہے، چاہے وہ کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن یہ پریزنٹ کرنا چاہیے ان معارف کو۔ لہذا یہ زیارت عرفانی زیارت ہے۔ اگر اس زیارت کو دنیا کے سامنے کھول کر پیش کیا جائے اور صفات آئمہ اطہار علیہ السلام کو، جیسے ذات پروردگار کو پہچاننے کے لیے ہم اسے صفات سے پہچانتے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار کو بھی ان کی صفات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اس میں، اس زیارت میں ایک ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے عزیزان گرامی، اور زیارت خود اس تولا اور تبرع کا ایک مظہر بھی ہے کہ جب ہم سلام کے ذریعے کسی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو وہاں ہم ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہیں، ایک تعلق کا اظہار ہے۔ سلام اجتماعی تعلق کا نام بھی ہے، اور جس کے ساتھ انسان سلام کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ اور جتنا زیادہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس سلام میں کمال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات آپ جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ایک وقت آپ جس کو نہیں جانتے تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کہتے ہیں سلام علیکم، تو آپ گزر گئے۔ اگرچہ خیر سلام اچھے طریقے سے ہی کرنا چاہیے، چاہے جس کو بھی کریں، اگر مسلمان ہے، ہم جانتے ہیں مؤمن ہے، تو اسے جب سلام کیا جائے تو بہترین انداز میں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن بہرحال انسانی فطرت ہے، اس انسان کی سرشت میں شامل ہے، جہاں جانتا نہیں ہوتا ہے وہاں پر اس حد تک اہمیت نہیں دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اب بہرحال ہم جن معاشروں میں زندگی بسر کرتے ہیں ممکن ہے ہم رخ موڑ کر گزر جائیں، کبھی کوئی نزدیک آ رہا ہو تو اپنے سر کو جھکا لیں تاکہ سلام کہنا ہی نہ پڑے۔ لیکن بہرحال سلام کہنا جو ہے یہ بہترین عادت ہے، بہترین اسلامی عادت کے جس کو اسلام نے حکم دیا کہ تم بہترین ذریعے سے دوسرے کے ساتھ اپنے رابطے کا اظہار کرو، اپنے تعلق کا اظہار کرو، اپنے رشتے کا اظہار کرو، کہ یہ سلامتی کا رشتہ ہے، یہ اسلام کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا اظہار کرنے کے لیے ذات پروردگار نے سلام کو قرار دیا۔ لیکن جب ہم کسی کی معرفت حاصل رکھتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. یہ دو تین مراحل ہیں. ایک وقت ہم کسی کو جانتے ہیں تو بہرحال اس کے ساتھ ایک سلام کا طریقہ ہے, ہم تھوڑے قریب چلے جائیں گے, سلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, اس کا حال احوال پوچھ لیں گے. لیکن اگر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق پہچانتے ہوں, اس کی شخصیت کو جانتے ہوں, تو پھر شخصیت کے سامنے سلام جو ہے اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے, شخصیت کے سامنے ہمارا احترام بدل جاتا ہے, پھر صرف وہ سلام نہیں ہوتا ہے کہ جو ابتدائی سلام ہے. لہذا اگر ایک انسان بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہو, جب وہ توجہ کرے تو اگر معرفت کے ساتھ توجہ کرے, ان کی شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے توجہ کرے, تو پھر عام انسانوں کی طرح سلام نہیں کرے گا, بے رخی سے سلام نہیں کرے گا, بے اعتنائی سے سلام نہیں کرے گا, بلکہ وہاں سلام کرتے ہوئے اس خاص احترام کے ساتھ ان کی مقام اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے سلام کرتا ہے. اس لیے کہ یہ سلام اسے بلند کرتا ہے. یہاں پر سلام کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ یہ اپنے مقام کو ان کے قریب لے جائے. سلام بلندی تک لے جانے کے لیے ہے, سلام انحطاط کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہے. لیکن جب انسان پہچانتا نہیں ہے, ان کے مقام اور عظمت کو نہیں پہچانتا ہے, اس وقت بے اعتنائی سے سلام کرتا ہے. لہذا ہم نے جو سب سے پہلا کلمہ اہل بیت اطہار سے اس زیارت میں یاد کیا ہے, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, اس زیارت کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوت, ہمارا سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت. یا کا کلمہ عربی میں ایسے مقام پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کبھی کوئی دور انسان کھڑا ہو, کبھی جب پہاڑیوں میں زندگی بسر کرنے والے عرب اگر کسی کو پکارنا چاہتے تھے تو دور سے پکارنے کے لیے یا کا کلمہ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن ہم جب اہل بیت کو مخاطب ہوتے ہیں تو وہ تو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی بیٹھے ہوئے تم ہمیں خطاب کرو, ہمیں سلام کہو, تو تمہارا سلام ہم تک پہنچ جاتا ہے. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم چل کر ہمارے مرکب پہ آؤ, دور سے بیٹھے ہوئے بھی تم ہمارے قریب ہو, اور قریب سے بیٹھے ہوئے بھی بعض اوقات تم دور ہو سکتے ہو. ایک انسان ممکن ہے کہ اہل بیت کے مرکب میں موجود ہو لیکن ان سے بہت دور ہو, اور ایک انسان ممکن ہے بہت دور بیٹھا ہوا ہو لیکن اہل بیت کے بہت قریب ہو. یہ قرب بہت جو ہے یہ ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہے, ہم کتنا قریب ہیں ان کے. لیکن کیوں آخر کلمہ یا کو استعمال کیا گیا؟ آپ اگر سورہ مبارکہ بقرہ کو ابتدا سے پڑھیں تو ہم قرآن کریم کے متعلق کیا کہتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب, وہ کتاب ہے. وہ کتاب تو ہے نہیں ہے, اس کو تو ہم نے کھولا, اسی کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں وہ کتاب. وہ کتاب کا کلمہ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ ہم اس کی عظمت کے قائل ہیں, اس کتاب کو بلند سمجھتے ہیں. اور جب کوئی شے بلند ہو جاتی ہے, مفسرین کے مطابق ذالک کا کلمہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کتاب کو ہم اس عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور جب کوئی شے با عظمت ہو جاتی ہے اسے اس کلمہ بعید کے ساتھ پکارا جاتا ہے, دور کے کلمے سے پکارا جاتا ہے, کہا جاتا ہے ذالک الکتاب ہو, یہ اس کا مقام ہے, یہ اس کتاب کا مقام ہے, لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں پایا جاتا ہے. بسا اوقات آپ کے پاس کبھی جب بڑے بڑے رؤساء یا بعض بڑی شخصیات آتی ہیں تو اس وقت ہم تعارف کرواتے ہوئے ہم یہ دور کے کلمات کو استعمال کرتے ہیں, ان مقام معظم, وہ عظیم ہستی, حالانکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے, قریب بیٹھے ہوئے, لیکن ہم ان کے لیے وہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. وہ کا کلمہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ کا کلمہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم وہاں پر وہ کا کلمہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ شخصیت دور کی شخصیت ہے, بعید اس کی بوجھ کو اس اعتبار سے کہ اس کی بلندی, اس کی عظمت, وہ اتنے عظیم مقام پر فائز ہے کہ ہم اس کے لیے
یہ کلمہ استعمال کیا. لہذا ہم نے اہل بیت اطہار کی مقام و عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت. اے وہ بلند مقام والی اہل بیت اطہار ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس ابتدا ہی سے زائر اس معرفت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, ابتدا ہی سے اس نے ان کے مقام کو پہچان لیا ہے, لہذا ان کو دور سے پکارا ہے, ان کو بلندی سے پکارا ہے اور ان کی طرف بلندی کی طرف حرکت کر رہا ہے. پھر ہم نے کہا اہل بیت, اہل کا کلمہ جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہم بھی اہل خانہ کے لیے معمولاً استعمال کرتے ہیں. اور پھر کسی شخص میں اگر اہلیت پائی جاتی ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی جس میں استعداد پائی جاتی ہے, جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے. ہم نے اہل بیت النبوت قرآن کریم نے بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے, مختلف مقامات پر اس کلمہ کو استعمال کیا ہے. اہل البیت کا کلمہ دو مقام پر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, ایک اہل بیت اطہار کے لیے استعمال ہوا ہے, ایک حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے استعمال ہوا ہے. دو مقام پر قرآن کریم نے اس کلمہ اہل البیت کو استعمال کیا ہے, اور کسی دوسرے تیسرے مقام پر کلمہ اہل البیت پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے. وہاں پر بھی جہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے کلمہ اہل البیت کو استعمال کیا گیا, وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دودھ نہیں پی رہے تھے تو وہ مشکل پیش آئی, اس مقام پر حضرت موسیٰ کی بہن نے جا کر پروردگار کے حکم کے ساتھ یہ انڈیکیشن دی, کہا کہ میں آیا تمہیں پتہ نہ دلاؤں, ایک ایسا ایڈریس دیتی ہوں کہ جہاں پر ایک اہل البیت موجود ہیں. معلوم ہوتا ہے ذات پروردگار یہ کلمہ اہل البیت کو بھی فقط مخصوص مقامات پر استعمال کرتی ہے, جہاں پر اہل البیت بھی پیغمبر کے ساتھ منسوب ہوں وہاں پر اہل البیت استعمال ہوتا ہے, دوسرے کسی مقام پر کلمہ اہل البیت کو استعمال نہیں کیا ہے. لیکن اہل حقیقت میں کسی ایسے مقام پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر شخص میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہو, لہذا اہل کو مضاف کیا ہے بیت کی طرف, کہا اہل البیت اور اہل البیت نہیں کہا ہے, اہل البیت کہا ہے, اس لیے کہ یہاں پر ایک خاص گھر کا تذکرہ ہے. الف لام کا کلمہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی خاص شے کو بیان کرنا مقصود ہو. عزیزان گرامی, پروردگار ہر گھر کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے بلکہ خاص گھر کا تذکرہ کر رہا ہے. ایک ہی بیت جس کو خدا نے خلق کیا, اول بیت وضع للناس, وہ سب سے پہلا گھر کہ جو لوگوں کے لیے پروردگار نے خلق کیا ہے, اسی بیت کے ساتھ خدا نے نسبت دی ہے اور کہا اہل البیت. اس بیت کے ساتھ نسبت اہل بیت کی نسبت ہے, یعنی وہ خانہ خانہ ہی خدا ہے, وہ بیت بیت اللہ ہے, اس بیت اللہ کی طرف نسبت ہے ان اہل کی. بس ہر فرد اہلیت نہیں رکھتا ہے اس بیت اللہ کی, بیت اللہ کی طرف اہلیت فقط مخصوص لوگوں کو حاصل ہے. کچھ لوگ جو استعداد رکھتے ہیں اس کے اہل ہونے کے, ہر فرد ہر گھر کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. ممکن ہے ایک فرد ایک گھر میں فزیکلی رہتا ہو لیکن وہ حیثیت کے اعتبار سے اس گھر میں رہنے کا اہل نہ ہو, اور ممکن ہے ایک شخص فزیکلی کسی گھر میں زندگی بسر نہ کرتا ہو لیکن اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق پایا جاتا ہو. لہذا عزیزان گرامی, اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے کئی گھر ہیں, جیسا کہ تواریخ میں ملتا ہے حضرت کی 9 یا 11 بیویاں تھیں, اور ان 11 بیویوں کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے حجرہ بنایا گیا تھا, مخصوص گھر بنائے گئے تھے, اور سب کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے. اگر سب کے ساتھ پیغمبر اکرم کا تعلق پایا جاتا ہے تو ذات پروردگار نے جب ان تمام گھروں کا تذکرہ کیا ہے تو جمع کا کلمہ استعمال کیا, کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے. اب یہاں پر بیوت النبی ہے، یعنی کئی گھر ہیں پیغمبر کے، کوئی حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، کوئی حضرت حفصہ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک ایک گھر متعلق ہے، اور ذات پروردگار نے سب کے لیے بیوت کا کلمہ استعمال کیا ہے. پھر بیویوں سے خطاب کر کے اسی آیہ تطہیر سے پہلے ذات پروردگار یہ کہہ رہی ہے وقرن فی بیوتکن، اے ازواج نبی تم اپنے گھروں میں رہا کرو، گھروں سے باہر قدم رکھا کرو، تم اپنی زینت کو چھپانے کی کوشش کرو. وہاں پر بیوت کا کلمہ استعمال کیا ہے، جمع کا کلمہ استعمال کیا ہے. لیکن ایک ایسا گھر ہے عزیزان گرامی کہ جس کے متعلق ذات پروردگار نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، معلوم ہوتا ہے بیوت اور ہیں، بیت اور ہے. وہ بیوت کے جو نبی کے ساتھ متعلق ہیں وہ اور ہیں، اور وہ گھر کے جو نبوت کے ساتھ متعلق ہے وہ اور ہے. وہ گھر کے جو نبی کے ساتھ متعلق ہیں ان کے لیے آیت تطہیر نہیں ہے. کسی بھی تاریخی کتاب میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ پیغمبر ہر گھر کے دروازے پہ، ہر زوجہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر تلاوت کرتے تھے، فقط ایک گھر ہر تاریخ نے بتایا ہے کہ اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے.
محمد آل محمد صلوات.
اور عزیزان گرامی اس حدیث کو کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے اس کو تقریباً اکثر محدثین نے نقل کیا ہے، چاہے سنی محدثین ہوں یا شیعہ محدثین ہوں، سب نے اس آیا کے نزول سے متعلق شان نزول کو بیان کیا ہے. حدیث کسا کو مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے، اگرچہ مثلاً اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حدیث کسا سے کیا مراد ہے، کتنی طولانی حدیث ہے. آیا یہ جو مثلاً ہم جس کو ابتدا سے آخر تک پڑھتے ہیں، یا آیا ساری کی ساری حدیث ہے، یا اس میں سے بعض حصہ حدیث ہے. لیکن ایک شے قدر متیقن ہے، ایک شے یقینی ہے کہ حدیث کسا ایک یقینی حدیث ہے. اور اس حدیث سے متعلق مثلا مسلم نے بھی لکھا ہے اور بخاری نے بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں نے بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو کر حکم دیا، کہا کہ میرے لیے چادر لائی جائے، اور حضرت کے لیے جب چادر کو لایا گیا، یمنی چادر حضرت کی خدمت میں دی گئی، حضرت جب چادر اوڑھنے لگے تو سب سے پہلے اجازت طلب کی گئی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صلوات پڑھنے آپ حضرت. تو جب اہل بیت اس چادر کے نیچے جمع ہونے لگے تو یہاں حدیث کے جملات میں ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو شوق پیدا ہوئی جب دیکھا اہل بیت جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر بیت تو اور بھی موجود تھے، دروازے اور بھی موجود تھے، کمرے اور بھی موجود تھے، حجرے موجود تھے. حضرت ام سلمہ نے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ تو عزیزان گرامی یہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے جو جواب دیا ہے، جواب میں یہ کہا یا ام سلمہ انت علی خیر، اگرچہ آپ بھی ایک بہترین خاتون ہیں لیکن آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ زوجہ ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اب اسی حدیث شریف میں آپ جب پڑھتے ہیں کہ اس طرف سے جب ذات پروردگار نے ان پنج تن پاک کو، ان ہستیوں کو چادر کے نیچے دیکھا، حکم پروردگار جب ہوا اے ملائکہ ذرا زمین کی طرف دیکھو تو صحیح، کیسی نورانی ہستیاں میری چادر کے نیچے، چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو چکی ہیں.
محمد محمد صلوات.
ملائکہ کا دیکھنا تھا، سردار ملائکہ نے بھی نگاہ کیا، باقی ملائکہ نے بھی نگاہ کیا. سردار ملائکہ نے اہل بیت اطہار کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، اے پروردگار تو نے کیسی ہستیوں کو اس چادر کے نیچے جمع کر دیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے شریک ہو جاؤں؟ اب ذرا فرق کو تصور کیجئے گا، ایک وقت ام سلمہ یہ کہہ رہی ہیں کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں، ایک وقت وہ فرشتہ الہی پروردگار کا برگزیدہ فرشتہ بارگاہ خدا میں یہ خواہش کر رہا ہے کیا میں بھی اہل بیت میں داخل ہو سکتا ہوں. یہاں ذات پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، اے جبرائیل تم میری آیات کو لے کر خانہ پیغمبر میں جاتے ہو، پیغمبر کے گھر میں داخل ہوتے ہو، آج ہم تمہیں بھی اجازت دیتے ہیں تم بھی پنج تن پاک کے ساتھ جا کر چادر تطہیر کے نیچے شامل ہو سکتے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اس چادر میں داخل ہونے کے لیے ان فزیکل افراد، ان شخصیات کا جن کے ساتھ نبی کا تعلق ہے، ان کا نبی کے ساتھ تعلق ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان شخصیات کا ہونا ضروری ہے جن کا نبوت سے تعلق ہو. جبرائیل کا تعلق نبوت سے ہے، یہ پیغمبر کو پیغام پہنچاتے ہیں. لہذا جبرائیل دو اجازتیں طلب کرتے ہیں. یہاں پر بھی اس نقطے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں عزیزان گرامی. ایک دفعہ جبرائیل نے ذات پروردگار سے اجازت طلب کی ہے، پھر جب نیچے اتر کر آئے ہیں تو اس چادر کے قریب کھڑے ہو کر پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی ہے، خدا نے اجازت دے دی، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ ارے عزیزان گرامی، جب ذات پروردگار کی طرف سے اجازت ہو گئی تھی تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ پیغمبر سے دوبارہ اجازت طلب کی جائے؟ جبرائیل اس حکم خدا پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں کہ پروردگار نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، کوئی بھی اہل ایمان دنیا کا پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اجازت نہ لے دے. تو فرشتہ الہی بھی اجازت طلب کرتا ہے، حتی ملک الموت بھی اگر اس دروازے پہ آ جائے تو اجازت کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے، بغیر اجازت کے اس گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس چادر تطہیر میں آنے کے لیے بھی اہلیت کی ضرورت ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے گھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ گھر کہ جو نبی کے ساتھ متعلق ہیں، جو گھر نبی کے ساتھ متعلق ہیں وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے چھت موجود ہے، ان کی سرحدیں موجود ہیں، ان کے دروازے ہیں، ان کا سامنا دروازہ ہو سکتا ہے، پیچھے دروازہ ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، وہ گھر جو نبوت کے ساتھ متعلق ہے وہ مٹی اور گارے سے نہیں بنا ہے، وہ اینٹوں سے نہیں بنا ہے، وہ آیات الہی سے بنا ہے. اور جو گھر مٹی سے بنا ہے اس کو بنانے کے لیے تو مزدور آتے ہیں، لیکن وہ گھر جو بیت نبوت ہے اس کو بنانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں. اس اہل بیت کے گھرانے کو بنانے کے لیے خود جبرائیل آ کر بارگاہ رسالت میں یہ کہتے ہیں، میں ابھی پروردگار کی طرف سے آیا ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بس معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا گھرانہ کہ جو نبوت کے ساتھ متعلق تھا، اس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. ہر گھر کے لیے آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی ہے. دوسرے اگر اپنے رشتوں کو متعلق بھی کرتے جائیں پیغمبر کے ساتھ، پھر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ گھر، اس کی سرحدیں کیسی ہیں؟ قاری عرض کیا تھا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شجر طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، اس کی سرحد موجود نہیں ہے اس دنیا میں، اس کی سرحد یہ ہے کہ اس کی جڑیں انسانوں کے دلوں میں موجود ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. کائنات کا کوئی انسان اس گھر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے. ہاں جان سکتے ہیں، کسی حد تک پہچان سکتے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سلام کہو تو سلام اس انداز میں کہو، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، ہمارے سلام ہوں آپ پر اے وہ کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جو نبوت کا گھرانہ ہے۔ پس معلوم ہوا عزیزان گرامی، نبوت کا گھرانہ جب قرار پا جاتا ہے تو یہ واہی کا گھرانہ ہے، ان کے گھر میں واہی پروان چڑھتی ہے، اور یہی وہ گھر ہے کہ جو واہی کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے، جب مظلوم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ پڑھیں ایک مرتبہ۔ اپنا تعارف کرواتے ہیں، کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت نے اپنا تعارف کیا ہے اور دعا کے ذریعے اپنا تعارف کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اللہم انا عطرت نبیک، اے پروردگار ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں۔ بس یہ نبوت کا گھرانہ جہاں پر بھی اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، وہ بھی نبوت کے ذریعے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ بارگاہ خدا میں بھی جب دعا کرتے ہیں تو کچھ اس انداز میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا تعلق نبی اور نبوت سے پایا جاتا ہے، دوسروں نے جنہوں نے تعلق پیدا کیا انہوں نے ذات پیغمبر سے تعلق پیدا کیا ہے، انہوں نے صفات پیغمبر سے تعلق پیدا کیا ہے، دوسروں نے شخص پیغمبر سے تعلق پیدا کیا ہے، انہوں نے شخصیت پیغمبر سے تعلق پیدا کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اگر پیغمبر کو دیکھ لیا جائے یا حسین کو دیکھ لیا جائے، حسین کو دیکھ لیا جائے یا پیغمبر کو دیکھ لیا جائے، ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ جب یہ چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں تو یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا کلمہ، چونکہ ایام گزر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی حد تک ہم اس زیارت کو سمجھ سکیں، جو استعمال کیا ہے میرے مولا نے، فرمایا موضع الرسالت، ہمارے سلام ہوں آپ پر، اے وہ کہ جو مقام رسالت ہے۔ موضع عربی میں وہ جگہ کہ جہاں پر کوئی شعر رکھی جائے، وضع کرنے کی جگہ جہاں پر کسی شعر کو رکھا جا سکے، ممبر ایک موضع ہے، یہاں پر ایک شعر کو رکھا جاتا ہے۔ اور عربی میں عدالت جو ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے، عدالت سے مراد یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، اگر کسی شے کو خود اس کی جگہ پہ رکھا جائے تو اس کو عدالت کہا جاتا ہے۔ اور غیر عدالت یہ ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ، اگر کسی شے کو اس کے محل کے علاوہ، اس کے مقام کے علاوہ رکھ دیا جائے تو یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھنے کے اہل ہے، اسے ممبر پہ بٹھایا جائے، اگر ایک شخص مصلی پہ جانے کا اہل ہے، اسے مصلی پہ بٹھایا جائے، اور جو شخص مقتدی بننے کا اہل ہے اسے مقتدی بننا چاہیے۔ سارے امام نہیں بن سکتے ہیں، سارے مقتدی بھی نہیں بن سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنے مقام پہ ٹھہرایا جائے۔ ذاکر کا اپنا مقام ہونا چاہیے، عالم کا اپنا مقام ہونا چاہیے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، اور اگر کسی کو اس کی حیثیت سے نکال لیا جائے تو وہیں سے عدالت کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ یہ شخص فاسق ہے کہ جس نے کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹا دیا ہے، امامے کو پاؤں کے نیچے رکھ دیں تو یہ عدالت کے خلاف ہے، جوتے کو اگر سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ عدالت کے خلاف ہے۔ ہر شے کا اپنا مقام ہے، اسے اپنی حیثیت اور مقام کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم یا موضع الرسالت، ہمارے سلام ہو آپ پر، اے وہ کہ جس مقام پر رسالت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اہل بیت اطہار کا مقام یہ ہے عزیزان گرامی، کہ جہاں پر ذات پروردگار نے اپنی عظیم امانت رسالت کو لا کر رکھا ہے۔ یہ رسالت کا ٹھکانہ ہے، یہاں پر رسالت پروان چڑھتی ہے، یہیں سے رسالت کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسالت الہی کو محفوظ کرتی ہیں۔ دو قسم کے کلمات کو استعمال کیا ہے، ایک نبوت کا کلمہ استعمال کیا، ایک رسالت کا کلمہ استعمال کیا۔ پہلے جملے میں کہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، ایک منصب نبی کا منصب ہے، ایک منصب رسول کا منصب ہے۔ اگر جو دوست کبھی عقائد کی بحث میں مطالعہ کیا ہے تو نبی کا مقام ایک ہے، رسول کا ایک مقام ہے۔ رسول کا مقام ہماری عقیدتی اعتبار سے، متکلمین کے اعتبار سے، رسول کا مقام نبی کے مقام سے عظیم ہے، اور انبیاء بہت آئے ہیں لیکن رسول اور مرسل بہت تھوڑے ہیں۔ ہر وہ کہ جس کو رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے وہ نبی لا محالہ ہے، لیکن ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ٹھہرے، ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء گزشتہ انبیاء کے، گزشتہ مرسلین کے پیغام کو پہنچاتے تھے، اور پھر بعض اوقات رسول کی تعریف کچھ اس انداز میں بھی کی گئی ہے، رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف پیغام خدا نازل ہوا، جس کی طرف صحیفے نازل ہوئے ہیں، جس کی طرف کتاب نازل ہوئی ہے، اسے بھی رسول کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یا مختلف دوسری تعریفیں بھی رسول کے لیے کی گئی ہیں۔ اگر آپ خود پیامبر گرامی اسلام کے متعلق آیات جو ہیں ان کی طرف مشاہدہ کریں تو بعض شخصی احکام کو، پیامبر کے ذاتی احکام کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے جہاں خطاب کیا ہے وہاں پر یا ایوہ النبی کے ساتھ خطاب کیا ہے، یا ایوہ النبی انا احللنا کا، ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا ہے، وہاں پر نبی کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی ایسا پیغام کہ جو جامعہ انسانی کے لیے اور معاشرہ انسانی کے لیے پہنچانا مقصود تھا، وہاں پر ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کا پیغام پورے انسانی معاشرے کے لیے ہے، لہذا یہاں پر یا ایوہ الرسول کے ساتھ خطاب کیا ہے، اس لیے کہ اب منصب رسالت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ اب یہ نبی کا منصب نہیں ہے کہ صرف پیغام پہنچا دیا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کے لیے ہوتا ہے، مخصوص ذات کے لیے ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے لیے ہوتا ہے، اس کی ترقی اور تکامل کے لیے ہوتا ہے، اس کو مختلف اوقات میں جو پیغام دیتا ہے ذات پروردگار، اس سے جو منصب تشکیل پاتا ہے وہ نبی کا منصب ہے۔ اور نبوت مقدمہ رسالت ہے، یعنی نبوت کے ذریعے ایک نبی رسالت تک پہنچتا ہے، ممکن ہے ایک مدت تک نبی نبی رہے اور پھر نبوت سے وہ رسالت کی منصب پہنچے۔ لہذا معصوم نے جب اس زیارت میں دونوں صفات کو بیان کیا ہے، وہاں پر دونوں منصبوں کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا ہے، پہلے کہا ہے اہل بیت نبوت، پھر کہا ہے موضع الرسالت، تاکہ نبوت کے بعد رسالت آئے۔ دنیا والے یہ سمجھ سکیں کہ رسالت کا مقام نبوت سے بلندتر ہے، نبوت کے بعد رسالت آتی ہے۔ ایک نبی اپنی ذاتی زندگی کو پہلے گزارتا ہے، پھر رسالت کا حکم دیا جاتا ہے، لہذا کہا موضع الرسالت، اہل بیت اطہار موضع رسالت ہیں۔ ایک وقت اس کا معنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ استاد بزرگوار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جن کا تعلق رسالت کے ساتھ پایا جاتا ہے ہم انہیں سلام بھیجتے ہیں، لیکن موضع رسالت کو اگر ہم ڈیپ میننگ میں دیکھیں، تھوڑا مزید توجہ کے ساتھ نگاہ کریں، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اہل بیت اطہار فقط رسالت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسالت کی حفاظت کرتی ہیں۔ بس موضع رسالت سے مراد حقیقت میں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے رسالت کو محفوظ کر لیا، کچھ اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ رہتی دنیا میں رسالت پیغمبر گرامی اسلام ہمیشہ محفوظ رہے گی. اور موضع رسالت اس اعتبار سے موضع رسالت ہیں کہ یہ امین ہیں. جیسے رسالت اللہ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر پیغمبر پہ نازل ہوئے، جیسے حضرت امین تھے، آپ کی اہل بیت بھی اسی اعتبار سے امین ہیں، یعنی پیغام میں ذرا کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کمی بیشی کا امکان ہے لیکن اہل بیت سے کبھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہے. وہی جو پیغمبر نے کہا انہوں نے بھی وہی کہا ہے، جیسے پیغمبر نے حکم دیا انہوں نے بھی ویسے ہی حکم دیا ہے، جیسے پیغمبر نے عمل کیا اہل بیت نے بھی ویسے ہی عمل کیا ہے. لہذا جب آپ سید الشہداء کے چلتے ہوئے اس روایت کو معمولاً سنتے ہیں کہ حضرت نے وصیت کی ہے، اس وصیت نے حضرت محمد حنفیہ کو مخاطب ہو کر امام نے ارشاد فرمایا، اے محمد حنفیہ میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نکل رہا ہوں انما خرجت الاصلاح امت جدی. اور پھر اس میں حضرت نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، وہ اسیر بصیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج اس سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے نانا کی سیرت ہے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں سیرت کو بھلا دیا گیا تھا، دنیا والے سیرت پیغمبر کو فراموش کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے پیغمبر کی خلافت کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن سیرت پہ کسی نے عمل نہیں کیا تھا. کیا ضرورت تھی حضرت کو یہ کہنے کی؟ اگر بہت سے لوگ اس سے پہلے سیرت پہ عمل کر رہے تھے تو حضرت یہ خطبے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اسیر بصیرت جدی رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے وہ سیرت بھلا دی گئی تھی. آج حسین کو یہ ضرورت پیش آئی کہ سیرت کو پھر سے زندہ کیا جائے. اور سیرت کو کون زندہ کر سکتا ہے عزیزو؟ سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اس ہستی کی ضرورت ہے کہ جس کی سیرت بھی سیرت رسول ہو، جس کی سنت بھی سنت نبی ہو، جس کا عمل عمل نبوی ہو، جس کا قول قول نبوی ہو، جس نے زندگی پیغمبر کی گود میں گزاری ہو، جو پروان پیغمبر کی گود میں چڑھا ہو، جو پیغمبر کی دوش پر سوار ہو کر مدینہ کی گلیوں میں گردش کرے، اس کے لیے ممکن ہے وہ یہ کہہ سکے وہ اسیر و بصیرت جدی رسول اللہ. کتنے لمحات میں حسین نے رسول خدا کی سیرت کو دیکھا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ ابھی حسین کی زندگی کے ابتدائی ایام تھے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، کہ اسی بچپن کے زمانے میں ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے حضرت سید الشہداء ام سلمہ کے پاس تھے. تھوڑی دیر کے لیے بچے نے گریہ کرنا شروع کیا، حضرت نے حکم دیا ام سلمہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. اور بہت سی احادیث میں عزاداروں یہ لکھا ہے کہ میرے مولا رسول خدا کو اپنے بیٹے حسین کا گریہ بہت گراں گزرتا تھا، حضرت روتے نہیں دیکھ سکتے تھے. کبھی اگر پیغمبر گرامی اسلام کو آواز آ گئی حسین کے رونے کی، حضرت دوڑتے ہوئے گھر میں تشریف لائے ہیں، کہا میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. حضرت نے حسین کو اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لینے کے بعد حسین کو پیار کرنا شروع کیا کہ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے. یہ وہ حسین ہے جس نے جبرائیل کے نزول کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. یہ خانہ پیغمبر ہے، یہ اہل بیت نبوت کا گھر ہے. دیکھیں نبوت کے گھر میں پروان چڑھنے والی ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو جبرائیل کے نزول کو بھی دیکھتی ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جبرائیل نازل ہوئے سامنے بیٹھے، آ کر کہا اے رسول خدا کیا آپ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کہا اے جبرائیل مجھے یہ بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، مجھے حسین سے بڑی محبت ہے. ابھی یہ کہنا تھا نا تو جبرائیل نے کہا مجھے ذات پروردگار نے حکم دیا ہے، پیغمبر نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی گود میں لے لیا ہے، اے جبرائیل ابھی چلے جاؤ، جا کر پیغمبر کو ایک وقت یاد دلا دو، جا کر میرے رسول سے کہہ دو اے رسول جس حسین سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے یہی تیرا بیٹا حسین کچھ عرصے کے بعد کربلا کی سرزمین میں شہید ہونے والا ہے، اسے شقی لوگ آ کر ملائین آ کر قتل کریں گے اور بڑی بے دردی سے اسے قتل کر دیا جائے گا. عزاداروں جب جبرائیل نے آ کر رسول خدا کو یہ خبر دی ہے نا، پھر جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں میں کربلا کی سرزمین سے مٹی اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر ہو سکے تو مجھے کربلا کی مٹی لا کر دے دو. حضرت نے ایک مرتبہ اس خاک شفا کو، آج دنیا والے یہ تصور کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں ہم سے اس خاک کو کیوں اہمیت دیتے ہو، یہ خاک خاک شفا کیسے بن گئی؟ آئیے میں ان کو بتاتا ہوں اے عزادارو، یہ وہ خاک ہے جسے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کیا، حضرت نے اس کی خوشبو کو سونگا ہے. اب آئیے میرے مولا حسین جب کربلا کی سرزمین میں وارد ہوتے ہیں نا عزادارو، پہلے حضرت نینوا میں رکے ہیں، کربلا سے پہلے ایک وادی میں نینوا میں رکے جہاں پر حضرت تھوڑی دیر کے لیے نیند میں چلے گئے. خواب کی حالت میں حضرت نے پھر دوبارہ عاشور کے منظر کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ اٹھے، اٹھ کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے. علی اکبر نے آگے بڑھ کر کہا بابا جان میں دیکھ رہا ہوں آپ گریا کر رہے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹے علی اکبر میں جب ابھی تھوڑی دیر خواب میں گیا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، کربلا کی سرزمین ہے، ہماری لاشیں بکھری ہوئی ہیں. اے میرے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آؤ ذرا علی اکبر کی معرفت کا مشاہدہ کرو. ایک مرتبہ اپنے بابا حسین سے مخاطب ہو کر کہا بابا جان آدم اس دنیا میں آئے ان کا انجام کیا ہوا؟ کہا آدم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا نوح آئے ان کا انجام کیا تھا؟ انجام موت ہے. کہا بابا پھر ہمیں مجھے یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے مولا نے جواب میں علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا بیٹے علی اکبر یقیناً ہم حق پر ہیں. حضرت کا یہ کہنا تھا، علی اکبر جواب میں کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کس بات کی پریشانی ہے کہ موت ہم پر آ کر ٹوٹ جائے یا ہم موت کی طرف حرکت کریں؟ یہ وہ علی اکبر کا تاریخی جملہ سید الشہداء کے ساتھ مخاطب ہو کر اس میدان نینوا میں ہوا ہے. پھر حضرت چلتے چلتے اس وادی کے قریب پہنچتے ہیں جس کا آج نام آپ سنتے ہیں، تو کبھی کوئی کہتا ہے کربلا، کوئی کہتا ہے کربلا. آج دو محرم ہے نا، آؤ عزادارو ایک مرتبہ ہم سب مل کر چلتے کربلا کی سرزمین. السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہ کون سا دن تھا جس دن تو نے کربلا کی سرزمین میں قدم رکھا ہے میرے مولا؟ جانتے ہیں یہ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اہل بیت نبوت اس پورے سفر میں کن مشکلات، کن کٹھن مراحل سے گزر کر آج کربلا کی سرزمین پہ اتر رہے ہیں. میرے مولا گھوڑے سے اترے، سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا کیا حضرت نے؟ اسی کربلا کی سرزمین سے مٹی کو اٹھایا ہے، مٹی کو اٹھا کر اسے سونگنا شروع کیا.
میں پوچھتا ہوں میرے مولا، یا ابا عبداللہ، آپ نے اس مٹی کو سونگنا کیوں شروع کیا ہے؟ میرے مولا یہ کہیں گے، اسیر و بصیرت جدی رسول اللہ ہے، میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی خوشبو کو سونگا، پھر اپنے ابا سے ایک مٹی کو کھولا ہے عزاداروں، پھر اس کو کھول کر حضرت نے اس کی خوشبو کو سونگا ہے، پھر کہا ہے صدق جدی رسول اللہ ہے، اس مٹی کی خوشبو اور اس مٹی کی خوشبو ملتی نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس کا وعدہ میرے نانا رسول اللہ نے کیا تھا۔ عزادارو، حضرت جب اس مٹی کو سونگ رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی آنکھوں میں جب آنسو نمودار ہوئے تو آپ کی بہن شریکت الحسین ایک مرتبہ سواری سے نیچے اتری، آ کر اپنے بھیا سے مخاطب ہو کر کہا، بھیا حسین، یہ گریہ کیسا ہے؟ رو کیوں رہے ہیں؟ مٹی کو سونگتے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا، زینب بہن، آج ہم ایک ایسی وادی میں وارد ہو رہے ہیں جس کی خوشبو یہ بتلا رہی ہے ہم کربلا میں آ گئے ہیں۔ عزاداروں، پھر میرے مولا نے یہاں کے مقامی لوگوں کو بلایا، پھر ان سے پوچھنا شروع کیا ہے، اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس مقام کا نام نینوا ہے، کسی نے بڑھ کر کہا اس مقام کا نام کربلا ہے۔ پھر حضرت نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے، آئیے 2 محرم کو آج ایک مرتبہ اپنے مولا کے اس جملے کو یاد کرتے ہیں۔ میرے مولا یہ کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا، اے پروردگار، آج میں تیری بارگاہ سے پناہ چاہتا ہوں، مصیبتوں سے پناہ چاہتا ہوں، بلا سے اور مصیبتوں سے اور سختیوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر چونکہ کربلا میں وارد ہو گئے تھے نا، تو کربلا میں حضرت کی آزمائش کا وقت آ چکا ہے، مصیبت کا وقت آ رہا ہے۔ مصیبت کا وقت جب مومن پہ آ جاتا ہے تو مومن سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ حضرت نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اگر کبھی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو عزاداروں، اپنی اہل بیت کو اپنے ساتھ بلاؤ، اپنے ننھے بچوں کو اپنے قریب بلا لو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھا لو، پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ حسین نے بھی کچھ ایسا کام کیا ہے، کربلا کی سرزمین پہ سب سواروں سے کہہ دیا، نیچے اتر جاؤ، آؤ آج آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین میں پہلی دفعہ قدم رکھتے ہیں اور بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو حسین نے نواسا رسول نے بلند کیا، کیا کہتے ہیں، اللہم انا عطرت نبی کا، اے پروردگار، ہم تیرے نبی کی اہل بیت ہیں، تردنا، ہم اپنے وطن سے نکالے جا چکے ہیں، واخرجنا من دیارنا، ہم اپنے نانا کے وطن سے دور ہو چکے ہیں، آج کربلا کی سرزمین میں گر گئے، اے پروردگار تو ہماری مدد فرما۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ماتم حسین۔